सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नज़ीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नज़ीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू उर्दू के मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर अब्दुल सत्तार से हमारा मुकालमा।
शबगज़ीदा ने मुझे नॉवलिस्ट बनाया, पहला और आखिरी खत ने मुझे अफसाना निगार बनाया और अफसाना भी अब भी उसका जिक्र होता है, यानी मुद्दतें हो गई लेकिन अफसोस अफसाने का जिक्र होता है और बहुत से लोगों ने लिखा भी है। कफन और पीतल घंटा, प्रेमचंद का कफन, काजी अब्दुल सत्तार का पीतल घंटा, ये सन्नील है अफसाने में।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में डॉक्टर मिधतुल अख्तर अपना कलाम पेश करेंगे।
जड़ों में डाल के तेजाब मुतमईन ही रहो, दरख्त क्या कोई पत्ता हरा नहीं होगा, अभी खुले ही रखो गुफ्तगू के दरवाजे, अभी खुले ही रखो गुफ्तगू के दरवाजे, सुकूत में तो किसी का भला नहीं होगा।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 169 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
ये गजल जो है ये इन गालिब की किताब गंजीना मानी में एक कसीदा था उससे लिखी गई है ये गजल, ये तो वहां से ये उनके दीवान गजलों के दीवान में आई। कहते हैं जो ना नक्ते दागे दिल की करे शोला पास बानी, तो फुसुर्दगी नेहा है बकमीने बेजबानी।
आखिर में एक अफसाना सफदर ठेला, अशफाक अहमद के लिखे हुए इस अफसाने को मोहम्मद आतिफ सुनाएंगे।
सफदर ठेला हमारा यार था लेकिन उसने ऐसी शरारतों में कभी हिस्सा न लिया। वो हर मार्के पर हमारे साथ होता लेकिन परे बैठकर आराम से मसवाक किए जाता और उस्तरा फेरे सर पर हाथ फेरता रहता। जब मैं 10वीं में आया तो वो मैट्रिक का इम्तहान तीसरी मरतबा देने वाला था, रियाजी में 0 और अंग्रेजी में 10-15 नंबर से भी आगे न बढ़ सका।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
प्रोग्राम का आगाज काजी अब्दुल सत्तार साहब के साथ एक खसूसी इंटरव्यू से करते हैं। काजी साहब उर्दू अफसाने का एक मोतबर नाम है, अपने मखसूस उसलूब और मौजूआत की वजह से इनकी एक मुनफरिद अदबी हैसियत है। अफसाने और नावल लिखते हुए निसफ सदी से ज्यादा अरसा बीत चुका है। इनके बेशतर मौजूआत या तो तारीखी होते हैं और या 20वीं सदी के इब्तदाई जमाने की यादें। दिलचस्प बात यह है कि पहले शायरी शुरू की, फिर नावल लिखे और बाद में अफसाना निगारी की तरफ मायल हुए। काजी अब्दुल सत्तार साहब ने नहायत तफसील से अपनी अदबी जिंदगी की कहानी सुनाई है। आइए सुनते हैं इस सफर की दास्तान काजी अब्दुल सत्तार साहब से।
देखिए, मैंने 1946 में एक अफसाना लिखा था अंधा, और वो लखनऊ से रिजाला निकलता था, उसमें छपा था मिजराब में, उसके एडिटर थे बाब लखनवी। लेकिन उसके बाद मुझे सीतापुर की फजा में मेरे जो उस्ताद थे बाबू गुरचरण लाल शहदा नबी नगरी, उनके असर में मैंने उन्हीं ने मुझे तखल्लुस दिया मसहबा मजरठी का, और वो मुझसे गजलें कहलाने लगे। मामूली अशार मैं कहता था जिनको दुरुस्त करके बहुत उमदा बना देते थे और मुशायरे में पढ़वाते थे मुझसे, और मुझे जो दाद मिलती थी उसमें मुझे कुछ एहसास महरूमी का जरूर होता था। मैं जानता था कि ये अशार दाद जो मिल रही है ये मेरे शेर को नहीं मिल रही है, ये शहदा साहब के उसकी उस्तादी को मिल रही है। खैर, मैं जब लखनऊ से आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया बीए में, तो तखल्लुस वगैरह सब छूट गया खुद बहुत, और अचानक मैं नसर की तरफ आ गया। उसका शायद सबक ये था कि मैंने एक नावल लिखा 1953 में जब मैं बी ऑनर्स का स्टूडेंट था, और वो मैंने अपने उस्ताद प्रोफेसर नूरसन हाशमी को दिखलाया तो उन्होंने उसकी तारीफ की और वो शाया किताबी सूरत में शाया भी हुआ। और जब मेरे چیئرمین جو تھے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب، وہ بہت سخت آدمی تھے. اس وقت ڈپارٹمنٹ اردو اور فارسی دونوں ایک ہی میں تھے، وہ دونوں کے چیئرمین تھے. انہوں نے ایک دور مجھے بلایا اور کہا کہ کتابوں کا چھپوا لینا آسان ہے، لیکن بری بات ہے کہ دوسروں کے مضامین، دوسروں کے افسانے، دوسروں کے ناول کہیں سے حاصل کرے آدمی اور اپنے نام سے شائع کرا دے، بری بات ہے. ان کے جملے کا عجیب و غریب اثر مجھ پر یہ ہوا کہ مجھے یہ تو محسوس ہوا کہ ظاہر ہے کہ میں نے کسی سے خدا خواتر نے چوری کی تھی، نہ لیا تھا، نہ سرقہ تھا. یہ احساس ضرور ہوا کہ میں نے بہت اچھا لکھا ہے، اس لیے استاد کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے. اور یہ بات اس لیے بھی ثابت ہو گئی تھوڑے دنوں میں کہ میرا جو پہلا ناول تھا جس کو میں نے شکست کی آواز کے نام سے شائع کرایا تھا کتابی صورت میں، وہ جب کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا، پہلا اور آخری خط کے نام سے ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوا، بنگلہ میں ٹرانسلیٹ ہوا، پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوا، مراٹھی میں ہوا، وہ پہلا ناول میرا بہت مقبول ہو مشہور ہوا. اب ظاہر ہے کہ مجھے جو استاد تھے پروفیسر مسعود ہاشمی صاحب، پروفیسر شام صاحب، پروفیسر علی مسرور صاحب، مسعود رضوی صاحب تو تھے ہی، ان کے بڑے بیٹے جو تھے اختر صاحب وہ مجھ سے بڑے تو تھے، میری ان سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ پہلی ہی ملاقات میں اختر صاحب کے بجائے اختر بھائی ہو گئے تھے. ان تمام لوگوں کی نظروں سے میں نے جتنا سیکھا وہ میں نے ان کی زبان سے نہیں سیکھا. اس سے مجھے محسوس ہوتا تھا مجھے محنت کرنا چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے بہت محنت سے لکھنا چاہیے اور شاعری کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. میں شاعر نہیں ہوں، میں ناولسٹ ہوں. یہ شام صاحب نے فرمایا، شعر مت کہا کرو، تم نثر کے آدمی ہو، تم ناول پر محنت کرو، افسانے پر محنت کرو. ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں علی گڑھ آ گیا. لکھنؤ سے میں نے بی آنرز وغیرہ میں اسپیشل کیا. 1955 میں میں علی گڑھ آیا. لکھنؤ میں نے داخلہ لے لیا تھا پی ایچ ڈی میں، اور وہی ٹاپک یعنی پیسمزم ان اردو پوئٹری، یہ مضمون، یہ موضوع میرا رہا. علی گڑھ میں پروفیسر رشید احمد صدیقی کی رہنمائی میں میں نے داخلہ لے لیا. یہ دو تین برس بالکل بانج گزر گئے، میں نے کچھ بھی نہیں لکھا، میں صرف اپنی تھیسس میں مبتلا رہا. اور دو برس کے اندر میں نے اپنی تھیسس لکھ کر 1957 میں ڈگری لے لی. اس کے بعد میں نے دوسرا ناول لکھا جس سے مجھے شہرت ملی، اور وہ تھا شبگزیدہ. شبگزیدہ بھی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور ہندی کے بہت مشہور ادیب اور نقاد اور شاعر بابا ناگارجن نے الہ آباد 1962 میں 1962 ہی میں شبگزیدہ میں نے لکھی تھی اور شائع ہوئی تھی. انہوں نے جلسہ کیا اس ہوٹل میں، ایک خاصا بڑا جلسہ کیا، تو میری غیر معمولی تعریف کی اور یہ کہا کہ دوسرا پریم چند پیدا ہوا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ جس کو ہندی میں، جس کے افسانہ نگاروں کو دیہات پر افسانہ لکھنا ہے، ناول لکھنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قاضی عبدالستار کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھے. اب ظاہر ہے کہ اس سے مجھے بہت تمانیت بھی ہوئی، بہت مسرت بھی ہوئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا ہے اور مجھے نسخی میں جو کچھ کرنا ہے، اچھا برا، وہ کرنا چاہیے. 1964 میں میں نے پہلا افسانہ لکھا، دوسرا افسانہ لکھا، پہلا تو افسانہ لکھ چکا تھا میں، پیتل کا گھنٹہ. وہ بہت مقبول ہوا، بہت شہرت ہوئی اس کی. شبگزیدہ نے مجھے ناولسٹ بنایا، اور پہلا اور آخری خط نے مجھے افسانہ نگار بنایا. اور وہ افسانہ بھی اب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، یعنی مدتیں ہو گئیں لیکن افسوس افسانے کا ذکر ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے، کفن اور پیتل کا گھنٹہ، پریم چند کا کفن، قاضی عبدالستار کا پیتل گھنٹہ، یہ سنمیل ہے افسانے میں. خیر، تو جناب اس طرح ہم باقاعدہ ناول فکشن کی دنیا میں آئے. علی گڑھ بہت عجیب اور جگہ جگہ ہے، تھی اور ہے. علی گڑھ خاصی سخت جگہ ہے. علی گڑھ غیر علی گڑھین کو قبول نہیں کرتا. ظاہر ہے میں نے بی اور ایم اے سب لکھنؤ میں کیا تھا، تو یہاں ایک پورا طبقہ جو تھا میرے خلاف تھا شعبے اردو میں، جس کے سربراہ خضر الرحمن اعظمی صاحب تھے، اور وہ بہت ہی گروبند آدمی تھے، خاصا بڑا گروہ تھا ان کا ہندوستان میں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ قاضی عبدالستار زمیندار گھر میں پیدا ہوئے، زمینداری کے واقعات اور معاملات جو انہوں نے دیکھے بھالے وہ انہوں نے لکھ دیے، اور اس سے ان کو شہرت مل گئی، لیکن یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، معمولی کام ہے. ظاہر ہے اس سے میں بہت تکلیف ہوئی، اور ایک دم معلوم نہیں کیسے، کیوں، کیا ہوا مجھے. اور میں نے فوراً 1000 سال پیچھے میں چلا گیا، میں نے صلاح الدین ایوبی ناول لکھا، پہلا تاریخی ناول. وہ چھپا بعد میں، دارا شکوہ کے بعد شائع ہوا کتابی صورت میں، لیکن میں نے وہ لکھا. اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر عزیر صاحب تھے جو پاکستان چلے گئے، ان کو معلوم ہوا اور انہوں نے مجھ سے ایک جلسہ کرایا، شبِ اردو میں جلسہ کرایا، اور مجھ سے پڑھوایا. تقریباً 25-30 صفحے میں نے پڑھے، اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میں صاحب طلب ہوں, اس لیے انہوں نے تقریر میں کہا اپنی کہ وہ قاضی صاحب قاضی بستار سے ناول جو ہے ناولیٹ انہوں نے کہا, وہ ناول کہا, لیکن وہ ناولیٹ کہا ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا ناول تو پڑھا نہیں تھا, 20-25 صفحے پڑھے تھے, یہ صاحب طلب رضیب ہیں. یہ بات پروفیسر مسعود حسن خان نے بھی کہی, اس لیے کہ وہ موجود تھے اس فنکشن میں, صدارت تو نہیں, سرو صاحب نہیں تشریف لائے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد میں نے اسے کتابی صورت نہیں چھپوایا, میں اسے وہ رکھا رہا میرے پاس. سرور صاحب نے فرمایا مجھ سے, اس زمانے میں وہ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری ہو چکے تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ تخلیق نمبر میں مجھے مکمل ایک نمبر اس کے لیے مخصوص کر دیں گے, اس میں شائع کرائیں گے. جب انہوں نے ناول پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کچھ ایسی پرابلمس ہیں کہ میں شائع نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ مجھے کچھ ڈیجیکشن بھی ہوا, کچھ افسوس بھی ہوا, لیکن فوراً میرے پاس ایک آفر آ گیا حیدرآباد سے, ایک رسالہ نکلتا تو سبا, اس کے ایڈیٹر نے مجھے خط لکھا, انہوں نے بھی خط لکھا مجھے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی ناول لکھا ہے, اور وہ سلیڈن کے نام سے ہم نے اسے بھیجا, وہ ایک رسالہ مخصوص کر دیا گیا, اس سے اس میں شائع ہوا, وہ ایک پوری پورا پوری ایک جلد اس کے لیے مخصوص ہوئی, وہ چھپ گیا, اس کی بہت شہرت تھی. اب ہم اسی کے بعد ہم نے دارا شکو لکھا, دارا شکو سے ہمیں غیر معمولی شہرت ملی. تھوڑے دنوں کے بعد غلام ربانی تابا صاحب جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے چیئرمین تھے, وہ علی گڑھ تشریف لائے, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وہ ناول مجھے دے دیجیے جو آپ نے سبا کو دیا ہے, میں اسے الگ سے چھاپنا چاہتا ہوں. میں نے انہیں مسئلہ, وہ رسالہ تھا ہی, میں نے اسے دے دیا, انہوں نے کتابی صورت میں شائع کیا, اور وہ خاصا اتنا مقبول ہوا وہ کہ 1973 میں قاضی عبدالودود صاحب پٹنہ کے جو تھے وہ, اور فخر الدین علی احمد صاحب اور بیرسٹر نور الدین احمد صاحب, یہ تینوں دوست تھے, اور یہ تینوں آکسفورڈ میں بیک وقت ایک ساتھ زیر تعلیم تھے, اور ان کا جو اسپیشلٹی جو تھی ان کی مضمون کی وہ فکشن تھی. قاضی صاحب نے ایک انجمن ایک سوسائٹی بنائی تھی, اس کی چیئرمین پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھی, وہ خود سیکرٹری تھے, اور ممبروں میں بیرسٹر نور الدین احمد, کلیم الدین احمد اور یوسف حسین خان صاحب, اور اس کا نام تھا غالب سوسائٹی کچھ وغیرہ نام تھا, اسی سے بعد میں فخر علی احمد صاحب نے ایوان غالب قائم کیا اور وغیرہ وغیرہ سب وہی ہوا. انہوں نے ایک انعامی کمیٹی بنائی, خود ہی بنائی انہوں نے, اور اعلان کیا کہ ہم اس میں ایک کتاب فکشن کی, ایک شاعری کی, اور ایک تنقید کی شائع بھی کریں گے اگر ضرورت پڑے گی, اگر شائع ہو چکی ہے تو ہم اس کو انعام دیں گے. ظاہر ہے میں ینگسٹ تھا اس زمانے میں, کئی کتابیں آئی ہوں گی فکشن میں, لیکن اس کتاب تاغین ایوبی پر مجھے انعام ملا. خیر ایک دن معلوم ہوا کہ فخرالدین علی احمد صاحب کی بیٹے کی شادی ہے, اور اس وقت تک وہ وزیر تھے, پریسیڈنٹ نہیں تھے, پریسیڈینشیل کریسنٹ میں ان کی کوٹی میں بہت بڑا ایک جلسہ ہوا گارڈن پارٹی کا, ان کی شادی بیٹے کی شادی کے سلسلے میں میں بھی انوائٹیڈ تھا, مل ہی گیا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے, پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, گھوم کر دیکھا تو قاضی عبدالودود ودود صاحب, چھوٹا قد پکا رنگ, 1936-32 کا تھری پیس پہنے کھڑے ہوئے تھے. آپ قاضی عبدالستار ہیں؟ میں گجی میں ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. وہ بہت 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 تمکنت سے اور بولتے تھے, اور بہت جمع کے بولتے تھے, چھوٹا قد تھا مجھ سے ان کا. خیر میں اس کی طرف لے گیا تو انہوں نے کچھ سوالات کیے مجھ سے صلاح الدین کے بارے میں, کہ اس کو جو آپ نے لکھا ہے اس کا کنٹمپریری ہندوستان سے اس کا کیا تعلق ہے. میں ان کو ساری پرابلمس آج کی ہیں منتبک کیا ہے میں نے صلاح الدین پر, صلاح الدین اس کے ایکٹ پر وغیرہ وغیرہ, زبان کے مسئلے پر, اس پر. وہ چپ چاپ چلے گئے, اور 15-20 روز کے بعد ایک پوسٹ کارڈ آیا, بہت ہی مہین لکھا ہوا خط شکست میں. ہمارے کلیگ تھے نسیم قریشی صاحب, ہم نے اس خط کو پڑھنے, پوسٹ کارڈ کو پڑھنے کی بڑی کوشش کی, لیکن وہ ہم نہیں پڑھ پائے, تو ہم نے نسیم صاحب کو دیا, اور انہوں نے پڑھ کے وہ کاپ گئے, ان کا مبارک ہو آپ کو, آپ کو غالب پہلا غالب اوارڈ آپ کو مل گیا. سیکرٹری جو ہیں قاضی صاحب, انہوں نے آپ کو مبارکباد دی ہے, اور یہ لکھا ہے کہ مستحقہ طور پر آپ کی کتاب پر آپ کو پہلا غالب اوارڈ ملا. یہ اس زمانے میں ساہتیہ اکیڈمی سے بڑا ایوارڈ سمجھا گیا تھا, بہت دنوں تک اسے پریسیڈنٹ آف انڈیا یا پرائم منسٹر آف انڈیا دیتا تھا, ساہتیہ اکیڈمی کو کوئی بھی دے دیا کرتا تھا, تو وہ مجھے پہلا غالب اوارڈ ملا. اس زمانے میں بالکل میں بہت ہی بڑے بڑے دیو موجود تھے, ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی, بہت جونیئر تھا میں, لیکن کسی نے جملہ بھی میری مخالفت پہ نہیں کہا, اور مبارکباد مجھے ملی, تار بھی ملے, خط بھی ملے, اور زبانی تعریفیں بھی ملی حکیم عبدالحمید سے لے کر, اور بیدی اور کرشن اور عصمت اور قصلہ قصلہین اور آیات اللہ انزاری ان سب نے مجھے مبارکباد دی. تو ظاہر ہے ایک نشے کی سی کیفیت مجھ پر مدتوں اتاری رہی, یعنی مہینوں اس ایوارڈ کے بعد. یہ ایوارڈ مجھے 1974 میں ملا. 1974 میں اسی ایوارڈ کا یہ اثر تھا کہ دارشی کو کئی زبانوں پہ ٹرانسلیٹ ہوا اور مجھے پدم شری مل گیا 1974 میں. اسٹیبلش ہو گیا میں, اور پھر کوئی مخالفت اور کہنا چاہیے کہ کوئی اختلاف ادبی اختلاف یا کوئی پریشانی مجھے علی گڑھ میں نہیں ہوئی اور علی گڑھ نے مجھے ایکسپٹ کر لیا. یہ ہے چھوٹی سی رودار.
اردو کے معروف افسانہ نگار قاضی عبدالستار صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہ اعلان سن لیجئے اور پھر قاضی صاحب کی بقیہ گفتگو
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے. سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اس اعلان سے قبل آپ قاضی عبدالستار صاحب کا انٹرویو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ان سے ہمارا اگلا سوال تھا. قاضی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے اس سارے تخلیقی پس منظر کا ذکر کیا. یہ بتائیے کہ آپ کے بہت سی تخلیقات کا جو پس منظر ہے اور جو ماخذ ہے وہ تاریخی ہے یا پھر شمالی ہند کی وہ قصباتی ثقافت جو دم توڑ چکی ہے. تو ایک حزن کا سا ماحول رہتا ہے آپ کے افسانوں میں, تو موضوعاتی لحاظ سے آپ کے افسانے کیا گزرے دنوں کا نوحہ ہے؟
ہاں, یہ بہت لکھا گیا ہے. میں ایسا کوئی میرے ذہن میں تصویر ہوتی نہیں ہے. میں نیا جو محسوس ہوتا ہے, جو میں محسوس کرتا ہوں, جو کچھ دیکھتا ہوں اپنے ذکر اور جو مجھے متاثر کرتا ہے میں وہ لکھتا ہوں. میری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. اب یہ جو یہ وہ ہو جاتا ہے نوحہ, تو یہ میری مجبوری ہے, اس میں میری کوشش کا دخل نہیں ہے. یہ میں پوری ایمانداری سے بات کر رہا ہوں.
جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ جب تاریخی موضوعات پہ ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا.
جی ہاں, اس کے لیے ایک جملہ سن لیں آپ. جب یہ سب ہو گیا تو میں تاریخ پر اسی لیے آیا کہ لوگ علی گڑھ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس فضا میں پیدا ہوا, میں نے لکھ دیا, کوئی خاص بات نہیں. تب میں صلاح الدین ایوبی پر گیا اور دارا شکوہ سے مجھے معلوم نہیں کیوں شروع سے ایک کھلنیا ایک المیا کریکٹر مجھے محسوس ہوتا تھا. درشکوں کا نٹ جنرل, درشکوں کا نٹ سولجر, درشکوں کا نٹ کاؤنٹرر, وہ اسکالر تھا, عالم تھا, صوفی تھا. یعنی انتہائی اس کا ذہن بہت وسیع تناظر میں سوچتا اور غور کرتا تھا. اس کا دل بہت بڑا تھا, اس کا دماغ بہت بڑا تھا, اس کا مطالعہ بہت تھا. اس کی کسانی پڑھی آپ تو آج دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ پیدا کیسے ہو گیا شہزادوں کے, کسی شاہجہاں جیسے عظیم الشان جلیل القدر شہنشاہ کے خانوازے بھی کیسے پیدا ہو گیا. اس کو تو کسی صوفی عالم کے یہاں پیدا ہونا چاہیے تھا.
اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ تاریخی موضوعات پر جب آپ لکھتے ہوں گے تو قلم برداشتہ لکھنا تو ممکن نہیں ہوگا, تو پھر کیا آپ باقاعدہ؟
نہیں بیٹے میاں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. دارشکوں کو میں 6 برس لگائے ہیں.
جی جی,
6 برس. صلاح الدین پہ 3 برس. میں نے ایک ایک اس زمانے کی ساری تاریخیں جو موجود ہیں وہ پڑھی. مجھ پر اثر ہے تاسکار کا. میں نے آپ کو سن کے حیرت ہوگی, تاسکار نے لکھا تو 18-20 مرتبے ہے, اس کو میں نے پڑھا ہے 36 مرتبے. وہ تاریخ کا سب سے بڑا ناول نگار, دنیا میں سب سے بڑا ناول نگار میری ناچیز رائے میں تاسکار ہے. کاش میں اسے سیکھ سکتا. میں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا, اس کے دستخط سے کچھ ریزے میں نے ضرور چنے ہوں گے, ورنہ وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا جواب ہی نہیں کوئی.
اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ اب 20ویں صدی ختم ہو گئی, 21ویں صدی کا بھی ایک عشرہ بیت گیا, زندگی کے سارے طور طریقے جو ہیں اس میں بہت انقلابی تبدیلیاں آئیں, ان کے ساتھ آپ خود کو بطور افسانہ نگار کس حد تک ہم آہنگ پاتے ہیں؟
بہت کم پاتا ہوں میں, اور بہت دکھی ہوں میں اپنے طور پر. اور جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے یہ میرے تخیل سے زیادہ ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک تو میں جس ماحول میں, جیسے میرے ماموں قاضی ظفر الدین جو تھے وہی میرا رول ماڈل رہے, اور وہ کانگریسی تھے, سخت کانگریسی تھے, اور ان کی بیوی کے بھائی رفیع احمد قدوائی تھے. رفیع احمد قدوائی نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ تم ایم ایل اے کا ٹکٹ لے کر کھڑے ہو جاؤ. تو میرے ماموں نے کہا کہ میں نے کھدر اس لیے نہیں پہنا ہے کہ مجھے کچھ حاصل کروں, میں نے کھدر اس لیے پہنا ہے کہ میں کچھ قربان کروں. یہ جملہ مجھے آج تک ان کا یاد ہے. اور اس تناظر میں جو ہندوستان میں جو تبدیلی ہوئی اس سے میرا ذہن ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. خاصا دکھ ہے اس بات کا.
اور اسی حوالے سے یہ ہوا کہ اب جو اردو رسائل اور جرائد تھے ان کی تعداد بھی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. تو اب آپ جب اسی جو تبدیلیاں آئیں, ایک تو سماجی تبدیلیاں تھیں, دوسرے ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں آئیں, اور اس کی وجہ سے جو تھا جو پرنٹ میڈیا تھا تو وہ بھی کم ہوا, رسائل اور ادبی رسائل اور جرائد وہ بھی ان کی تعداد بھی کم ہوئی. تو اب آپ اس سارے پس منظر میں کیا دیکھتے ہیں مستقبل افسانہ نگاری کے حوالے سے؟
افسانہ تو دیکھیے لکھا جاتا رہے گا. ایک بات یاد رکھیے میاں, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, جو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو صرف ٹی وی نہیں دیکھتے, کچھ اور بھی سوچتے ہیں, کچھ اور دیکھتے ہیں, کچھ اور سنتے ہیں. لیکن جو آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ صرف کتاب پڑھتے ہیں. یہ لذت جو ہے روحانی لذت, یہ ٹی وی میں نہیں ہے, نہ ریڈیو پہ ہے. تو اس کے پڑھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں اور کم ہو جائیں گے, لیکن پڑھنے والے رہیں گے اور کتاب پڑھی جاتی رہے گی. یہ میری انالیسس ہے, غلط ہو سکتی ہے. کہ میرا خیال ہے کہ کتاب ہمیشہ اس لیے مجھے پڑھنے میں جو لذت ملتی ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملتی, ٹی وی پہ بھی اور ریڈیو پہ, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
جی بالکل درست فرمایا. اچھا اب آخری سوال یہ کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کوئی بڑا منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے جو جس کی؟
ایک ناول ہم نے شروع کیا تھا اپنے باپ کے اوپر. میرے والد اپنے باپ کے بہت چہیتے بیٹے تھے, اور میرے دادا قاضی فیاض علی صاحب جو کوٹہ پارٹس میں مینیجر بھی رہے, اور جب ان کا انتقال ہوا 1931 میں, تو انہوں نے 18 لاکھ روپیہ ان کو ملا تھا اس زمانے میں ہمارے باپ کو. اس نے ان کو برباد کیا. وہ مشرقا ایسے آتے تھے جیسے بڑے بڑے راجا مہاراجا گاؤں میں تفریح کرنے آتے تھے. یعنی پوری عمر میں مجھے اپنے باپ کے سارے دن اگر میں جوڑوں تو 100 دن بھی مجھے نصیب نہیں ہوئے, اور مجھے اپنے باپ سے غیر معمولی محبت تھی اور ہے. اس کے پس منظر میں نے ایک ناول لکھا ہے. میں نے لکھ چکا ہوں, پورا ناول لکھ لیا ہے میں نے الحمدللہ. صرف باپ کی محبت کے دل گھومتا ہے وہ, اور میں جھوٹے سچے کردار الحمدللہ پیش نہیں کرتا, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. لیکن یہ کہ ابھی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ادھر بیماریوں کی میں آپ سے تو اب پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہی, تو گزشتہ 1.5-2 سال سے میں کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوں, کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری. تو میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک بار ری رائٹ کرنا چاہتا ہوں. بڑا ناول یعنی زخیم ناول نہیں ہے, خدا کرے بڑا تو ہوگا ان شاء اللہ, زخیم نہیں ہے, 200-250 صفحے کا ہوگا, 200 صفحے کا. میں اسے دوبارہ ری رائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسے میں سبزیدہ کی طرح میں اسے بالکل سلوتر نکالنا چاہتا ہوں. تو اس میں مجھے وقت لگ رہا ہے. میں باقی میں لکھ چکا ہوں خدا کے فضل و کرم سے, وہ لکھ لوں تو مجھے کچھ تسلی ہوگی.
یہ تھے جناب ڈاکٹر عبدالستار, اردو کے کئی یادگار ناولوں اور افسانوں کے مصنف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ادبی مجلہ صدا رنگ سن رہے ہیں.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ ڈاکٹر مدحت الاختر کا کلام انہی کی آواز میں سنیں گے.
گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے, گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے, دعا کرو کہ مخالف کوئی ہوا نہ چلے, خود اپنے گھر میں سکون سے رہیں یہی ہے بہت, پرائے گھر پہ چلے اختیار یا نہ چلے. دوسری غزل کا مطلب اور ایک شعر ہے, سمندر ستارہ سفر کچھ نہیں, اشارہ ادھر کا اگر کچھ نہیں, حقیقت میرے گھر میں جلتا دیا, حکایات شمس و قمر کچھ نہیں. دوسری غزل کا مطلب ہے, وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی, وہ عجب شخص ہے، جب اس سے ملاقات ہوئی روح میں دھوپ کھلی، دھوپ میں برسات ہوئی، ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں، ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں، شیر کہنے کی وہیں سے تو شروعات ہوئی. اور ایک فرض ہے یہ مطلب ہو کے رہ گیا ہے اور غزل پتہ نہیں کب پوری ہوگی. گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے. گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے. اب ایک غزل مختصر سی پیش کرتا ہوں. کوئی کرشمہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، ہمارا کام ہمارے سوا نہیں ہوگا. اور غزل کا شعر ہے، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا. جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا. ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے اس پر اظہار خیال کیا ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی. تلسم عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، سجھائی دے گا وہی جو ہوا نہیں ہوگا. اور آخری شعر، مجھے یقین ہے اس کا، اگر ہم اچھے ہیں تو آنے والا زمانہ برا نہیں ہوگا.
ڈاکٹر مدحت الاختر سے آپ ان کی غزلیں سن رہے ہیں.
شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں، رخ بدلتے ہوئے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اسی پس منظر میں یہ شعر میں نے کہا ہے. دوسرا شعر ہے،
جی،
اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں. نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر، ہم ابھی دشت کو گلزار بنا سکتے ہیں. اور شعر عرض کیا ہے، ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج، ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج، ایک دیا اس کے مقابل تو جلا سکتے ہیں. اور غزل کا مقطع عرض ہے،
جی،
وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مٹر، وہ نہ آئے گا مگر آپ تو جا سکتے ہیں.
واہ واہ. کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر مدحت الاختر نے اپنا کلام پیش کیا. قند مقرر، ہم نے یہ نیا سلسلہ اپنے سامعین کی فرمائش پر شروع کیا ہے، جنہوں نے اپنے خطوط اور ای میل کے ذریعے ہم سے بارہا یہ فرمائش کی ہے کہ ہم اپنے شعری حصے میں مزید اضافہ کریں، اور اسی تعمیل ارشاد کے طور پر ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو نیا بھی ہے اور پرانا بھی. بہرحال پسند آپ کی ہے. آج آپ اس پروگرام میں جناب شوکت فہمی کا کلام سنیں گے. شوکت فہمی صاحب نیو یارک میں رہتے ہیں. فیصل آباد سے نقل مکانی کر کے امریکہ آباد ہوئے، دو عشرے گزر چکے ہیں. شاعری کا چسکا پاکستان سے لے کر امریکہ وارد ہوئے. مرغوب صنف غزل ہے، سو ان سے ان کی منتخب غزلیں اور اشعار سماعت فرمائیے.
بس یہ نہیں کہ عرشے بری کے نہیں رہے، ٹوٹے ہوئے ستارے کہیں کے نہیں رہے. اب کیا کریں گے ساری خدائی کو لے کے، جب ہم لوگ تھے جہاں کے وہیں کے نہیں رہے. اور میں ایک غزل سنا دیتا ہوں آپ کو. کہاں کے تھے کہاں رکھا ہوا ہے، مگر خوش ہیں جہاں رکھا ہوا ہے. یقین پہ ایک گمان رکھا ہوا ہے, زمین پہ آسمان رکھا ہوا ہے. تیری یہ جنگ تو ابلیس سے تھی, مجھے کیوں درمیان رکھا ہوا ہے. بڑھاپا ایک ایسا خوف جس نے مجھے اب تک جمع رکھا ہوا ہے.
واہ واہ بہت خوب.
اور کبھی جن میں شرارے ناچتے تھے ان آنکھوں میں دھواں رکھا ہوا ہے. اور بتائیں کیا تھرتے موسموں میں لہو کیسے رواں رکھا ہوا ہے. اور بیاد رفتگاں ان مٹھیوں میں غبارے کارواں رکھا ہوا ہے. اسے مت کاٹنا تم اس شجر پر, ہمارا آشیاں رکھا ہوا ہے. اور مجھے واپس وہیں جانا ہے فہمی, میرا سب کچھ جہاں رکھا ہوا ہے.
آپ جناب شوکت فہمی کا کلام سن رہے ہیں.
اس قدر بے خبر چلا جائے, پاؤں رہ جائیں سر چلا جائے, اور وہ جو بیٹھا ہے میری راہوں میں اس سے کہہ دو کہ گھر چلا جائے.
واہ بہت اچھا.
اور جس کی خاطر ہوئے ہیں مٹی ہم, اب نہ وہ کوزہ گھر چلا جائے. عمر ایسے گزار دی جیسے نیند میں رات بھر چلا جائے. یا تو میرا رہے وہ 100%, یا مجھے چھوڑ کر چلا جائے. اور کوئی تعویذ ایسا دے مرشد جس سے اندر کا ڈر چلا جائے. اور خالی کاغذ ہی بھیج دو فہمی, یہ نہ ہو نامہ بھر چلا جائے. میں دو شعر سنانا چاہ رہا ہوں.
جی جی ارشاد.
بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی, سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. ایک تازہ بالکل تازہ غزل سنا رہا ہوں. ایک سہانی شام گزاری رستے میں, رستے کی سب تھکن اتاری رستے میں. اور گھر آتے ہی نوچ دیا مصنوعی پن, گھر آتے ہی نوچ دیا مصنوعی پن, دنیا سے کی دنیا داری رستے میں. اور جب بھی اپنے آپ سے ملنے نکلوں میں, جب بھی اپنے آپ سے ملنے نکلوں میں, آ جاتی ہے دنیا ساری رستے میں. ساری شرطیں پہلے ہی تم طے کر لو, کرنا مت ہم سے فنکاری رستے میں. اور مجھ سے چھین کے لے گئی میری منزل بھی, اتر گئی جو ایک سواری رستے میں. ایک سہانی شام گزاری رستے میں. دو تین شعر صرف سناؤں گی. پیڑوں پہ پرندہ کوئی نہیں, کیا شہر میں زندہ کوئی نہیں. سب آن بسے ہیں بستی میں, جنگل میں درندہ کوئی نہیں. اس شہر میں کون نہیں رسوا, لیکن شرمندہ کوئی نہیں. پیڑوں پہ پرندہ کوئی نہیں.
بہت خوب بہت خوب. قند مقرر. آج آپ نے جناب شوکت فہمی کا کلام سنا جو اس سے پیشتر ہم نشر کر چکے ہیں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے, 0800-777-789.
اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارے مستقل سلسلے کی ایک اور کڑی, دیوان غالب کی غزل نمبر 169 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
مختصر غزل ہے, اس میں 3 اشعار ہیں اور غالب نے یہ غزل 1821 میں تحریر کی. یہ غزل جو ہے یہ غالب کی کتاب گنجینہ معنی میں ایک قصیدہ تھا, اس سے لکھی گئی ہے یہ غزل. یہ تو وہاں سے یہ ان کے دیوان, غزلوں کے دیوان میں آئی. کہتے ہیں, جو نہ نقطے داغ دل کی کرے شولہ پاس بانی, تو فسردگی نہا ہے بکمینے بے زبانی. اف فلیم ول ناٹ گارڈ the currency of the heart's wounds, then grief is hiding in the ambush of tonguelessness. اب یہاں پہ خاصہ غالب نے مضمون آفرینی کا بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ شعلہ جو ہے اگر وہ دل کے زخموں کی پاسبانی نہ کرے یا حفاظت نہ کرے, مطلب کہنے یہ اگر شعلہ اس کو زخموں کو ہرا نہ رکھے, زخموں کو فریش نہ رکھے, تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر ہوگا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی, وہ تو پھر فسردگی جو غم ہے جو چھپا ہوا ہے دل میں وہ ان کو لے اڑے گا وہ. اب یہاں انہوں نے کہا بکمینے بے زبانی, لفظ بے زبانی انہوں نے استعمال کیا ہے خامشی سے, لیکن شعلے کو بھی اکثر بتایا گیا ہے کہ اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ زبان کی طرح سے ہوتی ہے, تو انہوں نے پھر یہاں پر اس کا استعمال کیا ہے. اچھا وہ نقد داغ دل جو ہے وہ بھی انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو داغ ہیں ان کی شکل جو ہے وہ کسی کرنسی سے ملتی جلتی ہے, اور یہ ایک کچھ فارسی غزلوں میں اکثر اس موضوع کو لایا گیا سامنے. تو ایک بہت ہی اس میں انہوں نے مشکل طریقے سے ایک خیال کو بیان کیا ہے کہ اگر شعلہ ہمارے دل کی پاسبانی نہ کرے اور اس کو جلاتا نہ رہے تو وہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی, اور وہ ٹھنڈی اس لیے پڑے گی کہ جو غم ہے وہ اس کو چوری کر کے لے جائے گا, اس رقم کو یا ان سکوں کو جو ہمارے دل پہ آویزہ ہیں. پھر کہتے ہیں مجھے اس سے کیا توقع, بزمان آئے جوانی, کبھی کودگی میں جس نے نہ سنی میری کہانی. واٹ کین آئی ایکسپیکٹ فرام ہم ناؤ ان ہز ٹائم آف یوتھ, ہو نیور لسن ٹو مائی اسٹوری ان ہز بوائے ہوڈ. بالکل معاملہ صاف ہے یہاں پر. پیچیدگی تھوڑی سی یہ ہے کہ جو اردو غزلیات میں اکثر سامنے آتی ہے, فارسی غزلوں میں بھی آتی ہے, کہ محبوب مؤنث ہے یا مذکر ہے, اس کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو صرف ذکر اس بات کا ہے کہ اب چونکہ محبوب جو ہے وہ جوانی پر آ گیا ہے, وہ ہماری بات کیوں سنے گا جب لڑک پن میں اس نے یہ بات نہ سنی. تو یہاں تھوڑا سا ایک سینسیٹیو ایشو ہے کہ عشق جو ہے وہ کس عمر سے شروع ہوا محبوب کے ساتھ, اس پہ تھوڑی سی توجہ دینا توجہ چاہیے اس شعر کو سمجھنے میں. پھر کہتے ہیں یوں ہی دکھ کسی کو دینا نہیں خوب, ورنہ کہتا کہ میرے عدو کو یارب ملے میری زندگانی. It is not nice to hurt anyone like this, or I would have said, O Lord, let my enemy receive my life. بہت صاف صاف بات ہے کہنے کے کہ جو میری زندگی گزری ہے, سب سے بڑی میں بدعا کسی کو کیا دے سکتا ہوں کہ یہ کہوں کہ آپ میری زندگی گزاریں. تو پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے کسی کو دکھ دینا, اور وہ دکھ بھی اس طرح سے کہ میں اپنی زندگی دے دوں اس کو. تو چھوٹی غزل تین اشعار پہ, پہلا شعر جو تھا وہ بہت مشکل مضمون آفرینی کی نشانی تھی, باقی دو اشعار جو ہیں وہ قدر سہل اور عام ہیں جو غالب کے دیوان میں ہمیں کم ہی ملتے ہیں اس قسم کے اشعار.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 169 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع, یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اور اب آخر میں اشفاق احمد کا ایک افسانہ صفدر ٹھیلا, ایک ایسے کردار کی کہانی جسے صرف اشفاق صاحب ہی تحریر کر سکتے تھے. کہانی کا انجام بے حد ڈرامائی ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. محمد عاطف صاحب سے یہ کہانی آپ خود ہی سنیں.
صفدر ٹھیلا مر گیا اور مجھے مرنا ہے, لیکن کوئی چاہے مجھے تھوتے تیروں سے اڑا دے, سچی بات میں کہوں پر کہوں, اور مجھے ڈر بھی کس بات کا. بہت سے دوست مر کھپ گئے, کئی ایک سرحد کے اس پار رہ گئے, اور جو باقی بچے ان کا پتہ نہیں, کوئی پورب میں ہوگا کوئی پچھم میں. نہ کسی کو میں نے یاد کیا اور نہ کسی نے مجھے یاد کرنے کی زحمت کی ہوگی. ایک زمانہ تھا جب ہم اسکول میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے, ٹولیاں بنا کر بیر اور ہولے کھانے جایا کرتے تھے, और मिल जुल कर रेल के आउटर सिग्नल में ईंटें फंसाकर रुकती हुई गाड़ी की सीटियां सुना करते थे। मुसाफिरों को खिड़कियों से सर निकाल कर झुलाते और झुंझुलाते देखकर खुश होते थे और तालियां बजाते थे। जब हम सिग्नल की आहनी सुलाख को जोर लगाओ भैया कहकर ऊपर उठाते और उसके नीचे ईंटें फंसाते थे तो सब कुछ हो जाता था। उस वक्त हम हैया हैया के सिवा कुछ भी न जानते थे और अब अफसोस और तासफ के सिवा किसी चीज की भी खबर नहीं। दिन भर में जिस कदर शरारतें होती, जितने फितने बरपा किए जाते, उनमें हबीब टैनी का बड़ा हाथ होता। मैकेनिकी शरारतें उसकी घुट्टी में पड़ी थीं और हर रोज कोई अनोखी शरारत सोच के आता, हमें तरकीब बताता और खुद बिल्कुल अलहदा होकर तमाशाई की हैसियत से नजारा किया करता। तहकीक होती, हम पकड़े जाते, हेडमास्टर साहब के यहाँ पेशी होती, बैद झपट झपट कर हमारी हथेलियों को बोसे देता और हम बगलों में हाथ दबा कर अपनी क्लासों में चले जाते और हबीब टैनी नई शरारत के बारे में सोचने लगता। पप्पी प्रीतम बिल्कुल गधा आदमी था। अल्लाह मियाँ ने तो उसे महज बैलों की दुम मरोड़ने और हल चलाने के लिए पैदा किया था, मगर वालिदैन की सितम जरीफी के उसे मदरसे भिजवाकर हमारी जानों के लिए मुस्तकिल अजाब बना दिया था। पप्पी हर शरारत में हिस्सा लेता और ज़रूर पकड़ा जाता। मामूली से मामूली मास्टर की हल्की से हल्की घरकी के आगे हथियार डाल देता और हम सबको पकड़वा देता। हमने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पर पप्पी ने हमारा साथ न छोड़ा और हसबे तौफीक हमारी मुसीबतों में इजाफा करता ही रहा। बरकत महाशा, अनवर तोता और मदन बग्गी कई मरतबा उससे दस्तो गिरबा हुए, उसकी अच्छी खासी मुरम्मत भी की, लेकिन उसने पार्टी की खिदमत को ऐन सादत समझा और हमारे साथ चिपका रहा। सफदर ठेला हमारा यार था, लेकिन उसने ऐसी शरारतों में कभी हिस्सा न लिया। वो हर मार्के पर हमारे साथ होता, लेकिन परे बैठकर आराम से मसवाक किए जाता और उस्तरा फेरे सर पर हाथ फेरता रहता। जब मैं दसवीं में आया तो वो मैट्रिक का इम्तहान तीसरी मरतबा देने वाला था। रियाजी में सिफर और अंग्रेज़ी में 10-15 नंबर से भी आगे न बढ़ सका। उर्दू और फारसी में पास हो जाता और तारीख के पर्चे में हमेशा अव्वल आता रहा। सारा स्कूल उससे खौफ खाता था। लड़के बारी बारी से तफरी के घंटे में उसके घर से खाना लाते, उसके लिए मसवाकें बनाकर लाते और छुट्टी के वक्त जब वो सीधा अखाड़े जाता तो लड़के ही उसका बस्ता छोड़ने घर जाते। हमारे हेडमास्टर पंडित अमरनाथ साहब बड़े कड़े आदमी थे। स्कूल में किसी किस्म की बेकायदगी बर्दाश्त न करते। कोई लड़का भूले से ग्रास प्लॉट में पाँव रख देता तो एक दर्जन बैद से कम उसकी तवाजो ना होती, लेकिन सफदर ठेले से वो भी दबते थे। अगर कभी उसको सजा देने की ज़रूरत महसूस होती तो मौलवी अबुल हसन साहब से कहते। मौलवी साहब ठेले को कान से पकड़कर कशां कशां दफ्तर में ले जाते और पंडित जी की मेज़ के सामने खड़ा करके अपने मखसूस लहजे में कहते, नालायक, खबीस, तौबा कर, माफ़ी मांग पंडित जी से, नहीं तो जान से मार दूंगा। और ठेला हंसते हुए कहता, तौबा जी पंडित जी, माफ़ी दे दो जी, और पंडित जी माफ़ कर देते। एक मरतबा स्कूल का चपड़ासी डाक लेकर पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो सफदर ठेले ने आवाज़ देकर कहा, दीवान चंदा, मेरा खत भी लेते जाना। दीवान चंद एक लम्हे के लिए रुका, फिर पलटकर बोला, सरकारी काम से जा रहा हूँ, फुर्सत नहीं। सफदर ने दो जकंदे भरकर जादा बोचा और उसकी नाक पर अपने हथौड़े ऐसे सर की ऐसी टक्कर जमाई कि खून का फवारा बह निकला। चपड़ासी ने डाक जमीन पर फेंक दी और भीं भीं रोने लगा, हाय थाने जाऊँगा, पुलिस बुलाऊँगा, हाय थाने जाऊँगा। ठेले ने उसे चारों शाने चित जमीन पर गिरा दिया और छाती पर सवार हो बैठा। लहू लुहान चेहरे पर जन्नाटे का तमाचा रसीद करता और कहता, लाट के पास जा कुत्ते बनिए, मैं तुझसे डरता हूँ। कुत्ता बनिया नीचे पड़ा हुआ हाथ जोड़ रहा था और ठेला छोड़ता नहीं था। मैं और बग्गी दौड़े दौड़े गए तो उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक कर कहा, मौलवी दौड़ जा, तुझे भी मार बैठूंगा। तो मैं एक तरफ दबक गया, मगर बग्गी उससे लिपट गया और कहने लगा, जा बड़ा मौतबर मार बैठेगा, अब तुझे ना छोड़ूंगा। मदन बग्गी 6 फुट लंबा सरकंडा था। ठेले ने पहले तो उसे कहर भरी नजरों से देखा, फिर हंस पड़ा और उसे मोटी सी गाली देकर कहा, ले जा इस खंजीर को मेरी आंखों से दूर, नहीं तो हलाल कर दूंगा कुत्ते को। बग्गी चपड़ासी को उठाकर नल की तरफ ले चला, लेकिन वो अपनी कलाई छुड़वाकर दफ्तर की तरफ भागा और शोर मचाने लगा। पंडित जी ने मौलवी अबुल हसन साहब को बुलाकर दीवान चंद की हालत दिखाई और ठेले को फौरन सजा देने की तलकीन की। मौलवी साहब मलमल का कुर्ता और टखनों से ऊंचा पजामा पहने फुनक कर बाहर निकले, ठेले को बुलाने के लिए मुझे भेजा। सफदर उस वक्त टक शॉप पर लस्सी पी रहा था। मुझे अपनी तरफ आते देखकर बोला, आ यार मौलवी, गुस्सा थूक दे, लस्सी पी। मैंने हंसकर कहा, चल तेरे लिए भी लस्सी तैयार है, मौलवी जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। مولوی جی بلاتے ہیں. اس نے گلاس وہیں چھوڑ دیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا, زیادہ غصے میں تو نہیں؟ میں نے کہا, زیادہ غصے میں آج تو وہ تیری ہڈی پسلی توڑ ڈالیں گے. میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ ذرا جھکا اور رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا, بھلا مولوی جی کی پینشن کب ہوگی؟ میں نے کہا, جب تک تو پاس نہیں ہوتا مولوی جی کی پینشن نہیں ہو سکتی. مولوی جی نہ ہوں تو اسکول کا پانی بنا دے. ٹھیلا ہنسا اور ماسٹر ایشر داس کو ادھر آتے دیکھ کر بولا, میں تو ماسٹر ایشر داس سے بھی بہت ڈرتا ہوں. اور جب ماسٹر جی ہمارے محاذ میں آ گئے تو ٹھیلے نے کہا, کیوں ماسٹر گڑ پنکھ, میں تجھ سے بھی ڈرتا ہوں نا. ماسٹر جی نے تیوری چڑھائی اور منہ ہی منہ میں گالیاں دیتے ایک طرف نکل گئے. مولوی ابو الحسن صاحب کے ہاتھ میں شہتوت کی ایک لچکدار چھڑی تھی اور ڈرل گراؤنڈ میں کھڑے غصے میں کانپ رہے تھے. میں ٹھیلے کو ساتھ لے کر آیا تو وہ چیل کی طرح جھپٹے اور پلٹے اور ہاتھ چلانے شروع. ٹھیلا جھوٹ موٹ مر گیا. جی ہائے میں مر گیا جی, ہائے میں مر گیا جی کہہ رہا تھا اور مولوی جی اسے عربی فارسی کی متروک گالیاں نکال رہے تھے. سب لڑکے کلاسیں چھوڑ کر باہر آ گئے. ماسٹر صاحب انہیں دروازوں سے ہٹا کر اندر کلاسوں میں لانے کے لیے باہر نکلے تو گراؤنڈ کے ڈرامچے میں ایسے محو ہوئے کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہ رہا. وہ لڑکے جنہیں صفدر ٹھیلا وقتاً فوقتاً پیٹتا رہتا تھا, اس سزا پر سب خوش ہوئے اور ان سب نے مل کر مولوی ابو الحسن صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا. اس نعرے نے ماسٹروں کو چونکا دیا اور وہ اپنی کلاسوں کو گالیاں دیتے ہوئے کمروں کی طرف ہانکنے لگے. مولوی صاحب کمزور ہاتھوں سے صفدر پر سوٹیاں برسا رہے تھے. ان کا دم پھول چکا تھا اور اب ان سے بات بھی نہ ہو سکتی تھی. انہوں نے چھڑی پرے پھینک کر کہا, زمین پر ناک سے 6 لکیریں نکال ابھی اسی وقت, نہیں تو ہڈیاں توڑ دوں گا. صفدر ٹھیلے نے فکرہ ختم ہونے سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور گراؤنڈ پر ہتھیلیاں جما کر لکیریں نکالنے لگا. لکیریں نکل چکیں تو مولوی جی نے اسے کان سے پکڑا اور حسب دستور دفتر میں لے گئے اور پنڈت جی کے سامنے ہاتھ جڑوانے لگے. انور طوطے اور برکت مہاشے کو مولوی صاحب ایک آنکھ نہ بھاتے تھے اور وہ حبیب ٹینی سے مولوی صاحب کو سزا دینے کی ترکیبیں پوچھتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جب ٹینی نے انور طوطے کو ایسی دوا لا کر دی جس کے لگاتے ہی داڑھی کے بال 2 منٹ میں جھڑ جائیں تو صفدر ٹھیلے کو پتہ چل گیا. اس نے برکت مہاشے کی رانوں اور پنڈلیوں پر ہاکیاں مار مار کر سارا راز اگلوا لیا اور ٹینی اور طوطے کی وہ مرمت کی کہ ہم سب نے ٹھیلے سے بائیکاٹ کر دیا اور 3-4 روز تک تو ہم اس سے کنی کاٹ کر گزرتے رہے. اس کے بعد ہم نے اس کے خلاف کھلم کھلا پروپیگنڈا شروع کر دیا. ہمارے اس متحدہ محاذ میں ماسٹر گٹکا بھی شریک ہو گیا اور ہماری کاروائیوں کو ہوا دیتا رہا. پنڈت جی ہمارے ساتھ بھلے مانسوں کا سلوک کرنے لگے اور ہم اسکول کے معتبر لڑکوں میں سے ہو گئے. اور وہ لڑکے جو ہم سے بولنا بھی پسند نہ کرتے تھے ہمارے دوست بن گئے. اب ہم ٹک شاپ میں ٹانگیں پسار کر لسی پیتے, گراؤنڈ میں چوکڑی جما کر تاش کھیلتے اور لڑکوں کی ٹوپیاں اتار کر درختوں پر اچھال دیتے. کوئی پوچھنے والا نہ تھا, کسی کی مجال نہ تھی جو شکایت کرتا, کسی کی جرت نہ تھی جو شکایت پر کان دھرتا. صفدر ٹھیلا بدستور سکول آتا رہا اور اپنے سب سے آخری ڈیسک پر سر جھکائے جاسوسی ناولیں پڑھتا رہا. نہ کوئی ماسٹر اسے بلاتا, نہ کوئی لڑکا اس سے گفتگو کرتا اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا. پپھی پریتم ایک تو جاٹ, اوپر سے عورتوں کی سمت, جس ماسٹر سے ملتا بڑی بے تکلفی سے پیش آتا. اکثر کلاس میں ایسی بےہودہ بات کرتا کہ سارے لڑکے کھلکھلا کر ہنس دیتے اور ماسٹر صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے. ایک دن دوپہر کے وقت وہ پگڑی بغل میں دبائے ممنوع گراس پلاٹ میں اتر کر پھول توڑ رہا تھا کہ پنڈت جی آ گئے. انہوں نے کڑک کر پکارا تو اپنے جوڑے میں پھول ٹانکتے ہوئے بولا, آیا بادشاہو. چند لڑکے ادھر ادھر گھوم رہے تھے, وہ ٹھٹک کر تماشا دیکھنے لگے. پھر ماسٹر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جاتے ہی اس کی خبر لینی شروع کر دی. پھپھی کا جوڑا کھل گیا, پگڑی پرے جا گری اور وہ بڑے اکھڑ لہجے میں ٹھہر جاؤ بادشاہو, صبر کرو بادشاہو کے نعرے لگاتا گیا. پنڈت جی چڑ گئے اور انہوں نے تابڑ توڑ بیت برسانے شروع کر دیے. ہم میں سے کسی کی ضرورت نہ تھی کہ پھپھی کی مدد کرتا, ہر ایک اسی کو برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ پر دبک گیا. صفدر ٹھیلے نے جب یہ چیخو پکار سنی تو بگولے کی طرح کلاس سے نکلا اور جا کر پنڈت جی کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے اور سرخ آنکھوں سے ٹھیلے کو گھورتے دفتر میں چلے گئے. صفدر نے زمین سے پھپھی کی پگڑی اٹھائی اور پلاٹ میں بکھرے ہوئے پھول چنے اور پریتم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر باہر لے گیا. اس واقعے کے بعد صفدر پھر ہمارا دوست بن گیا. ہم باری باری اس سے گلے ملے. ٹینی اور طوطے سے اس نے کان پکڑ کر معافی مانگی, برکت مہاشے کی کمر میں زور کا دھموکا مار کر بولا، موٹے مہاشے اب بھی ناراض ہو؟ مہاشا ہنس پڑا تو ہم سب نے ٹک شاپ پر جا کر پیڑوں والی لسی کے دو دو گلاس پیے اور پیسے پھپھی کے نام لکھوا دیے۔ سفتر ٹھیلا نل پر بیٹھا دانت صاف کر رہا ہوتا اور پنڈت جی ادھر آ نکلتے تو وہ کسی نہ کسی کو مخاطب کر کے کہتا، اس کی موت میرے ہاتھوں آئے گی، پھانسی لگ جاؤں گا پر اس کا خون کر کے رہوں گا، بھلا اس نے پھپھی کو کیا سمجھ کے مارا۔ ہر روز ایسی باتیں سن سن کر پنڈت جی محتاط ہوتے جاتے تھے۔ انہوں نے بہانے بہانے ٹھیلے کے ایسے فکرے مولوی ابو الحسن صاحب کے گوش گزار بھی کیے۔ مولوی صاحب نے حسب عادت ٹھیلے کو تماچے مار مار کر اس کے منصوبوں کے بارے میں کئی مرتبہ پوچھا، لیکن وہ مکرتا رہا اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا رہا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں۔ ہمارے سالانہ امتحان میں کوئی دو مہینے ہوں گے کہ ہفتے کے روز ٹینی کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ اسکول میں آیا اور بھائی کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کے لیے ضد کرنے لگا۔ ٹینی نے اسے سمجھایا، گھرکیاں دیں، منتیں کیں اور ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیا، مگر وہ بزد رہا اور ٹینی کو اسے اپنے ساتھ کلاس میں لے جانا ہی پڑا۔ ماسٹر گڈ پنک کا پیریڈ تھا، انہوں نے ٹینی کے ساتھ ایک بچے کو بیٹھے دیکھ کر حبیب سے اس بارے میں پوچھا تو حبیب نے اٹھ کر ڈرتے ڈرتے کہا، جی یہ میرا بھائی ہے، اور لیکن گڈ پنک نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور دروازے کی طرف انگلی تان کر کہنے لگا، اسے باہر لے جاؤ، یہ اسکول ہے، تمہاری خالہ کا گھر نہیں، جاؤ۔ ٹینی نے اپنے بھائی کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا تو بچہ سہم کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ ماسٹر جی نے میز پر رول بجا کر کہا، جاؤ جاؤ لے جاؤ۔ اس حکم کے جواب میں صفدر ٹھیلا اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹینی کی سیٹ پر آ کر اس کے بھائی کو اپنے ساتھ اپنے ڈیسک پر لے گیا اور اپنے کدو ایسے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، لو ماسٹر صاحب اب شروع کر دو کام اپنا۔ کلاس ہنس پڑی اور ماسٹر جی رجسٹر اٹھا کر باہر نکل گئے۔ برکت مہاشا نے زور سے سیٹی بجا کر کہا، لو جی ہمارے چھوٹے بھائی کو نکالنے آیا تھا، اب لالا جی کی اپنی ارتھی نکل گئی، رام رام ستیہ ہے۔ لڑکوں نے چیخیں ماری، ڈسک بجائے اور اونچے اونچے سروں میں گانا شروع کر دیا، جائے پنڈت تیری تو مڑی گنگا نو۔ پنڈت جی دفتر سے باہر برآمد ہو رہے تھے لیکن یہ کورس سن کر واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے جانا کہ چند لمحوں بعد یہ طوفان بدتمیزی آپ سے آپ تھم جائے گا۔ جس استاد نے کلاس کو اس طرح چھوڑ دیا ہے وہ بد نظمی کے خوف سے خود ہی آ کر اسے سنبھال لے گا، لیکن یوں نہ ہوا۔ تقریباً آدھی کلاس باہر نکل گئی۔ صفدر ٹھیلا حبیب ٹینی کے بھائی کا ہاتھ تھامے اسے روشوں پر لیے پھرتا تھا اور ان دونوں کے ساتھ ٹینی کے علاوہ جماعت کے اور بہت سے بھی لڑکے تھے۔ جب پنڈت جی کو لڑکوں کے کلاس چھوڑ کر باہر آ جانے کا علم ہوا تو وہ بید ہاتھ میں لیے غصے سے کانپتے ہوئے دفتر سے نکلے۔ اس وقت صفدر ٹھیلا ممنوع گراس کے پلاٹ سے پھول توڑ توڑ کر حبیب ٹینی کے بھائی کی جھولی بھر رہا تھا۔ پنڈت جی بید ہاتھوں میں تھر تھراتے نتھنے پھڑکاتے پلاٹ میں داخل ہوئے اور آتے ہی ٹھیلے کے کمر میں پورے زور سے چھڑی جڑ دی۔ اس نے تل ملا کر الٹ کر دیکھا اور جھپٹ کر بید پکڑ لیا اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں چونکہ چھڑی کا چمڑے والا موٹا سرا تھا اس لیے وہ بید چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑکوں نے زور سے تالی بجائی، پنڈت جی زندہ باد، ہپ ہپ ہرے، ہپ ہپ ہرے۔ لیکن ہماری ساری پارٹی بڑی خفیف ہوئی اور ہم میں سے ہر ایک تالی بجانے والوں کو گھورنے لگا۔ پنڈت جی نے منہ ہی منہ میں گالیاں دے کر ٹھیلے سے کہا، نکل جاؤ ابھی اسی وقت، نہیں تو پولیس کو بلواؤں گا۔ ٹھیلا حبیب ٹینی کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر پلاٹ سے نکلا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسکول سے باہر نکل گیا۔ وہ شام قیامت کی شام تھی۔ ہم سب ٹھیلے کی قیادت میں شہر سے دو میل دور سڑک کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ میں آنے والے واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ پپھی پریتم نے اپنے جوڑے پر رومال کس کر باندھا ہوا تھا، اس میں اتنی پنیں لگا رکھی تھی کہ جوڑا پن کشن بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شہتوت کی ایک چھڑی تھی جس پر وہ چاقو سے مسلسل رندہ کیے جا رہا تھا۔ صفدر کے ہاتھ میں بجلی کی بل کھاتی ہوئی تار تھی جسے اس نے اپنی کلائی کے گرد لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ برکت مہاشے کے پاس پیتل کی ایک چھوٹی سی پھنکنی تھی جو وہ اپنے ساتھ گھر سے لایا تھا۔ اس نے وہ پھنکنی منہ کے آگے لگا رکھی تھی، اس میں آہستہ آہستہ پھونک رہا تھا۔ انور توتا خالی ہاتھ تھا لیکن اس کے ہاتھوں میں بڑا کرتب تھا، جسے چاہتا کلائی پکڑ کر ایسی پٹخی دیتا کہ گرے ہوئے کو گھنٹا بھر ہوش نہ آتا۔ میری گود میں ایک ہاکی اسٹک پڑی تھی اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ صفدر بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، ڈر نا، تیرا تو اس میں کام ہی تھوڑا سا ہے۔ اور میں زبردستی مسکراتے ہوئے کہتا، کون بھڑوا ڈرتا ہے، ٹھیلے چاہے توپ کے آگے باندھ دے۔ شاباش، وہ میرا کندھا تھپک کر کہتا، تو بے جگرا، تیرا باپ سورما، بھلا تجھے کس کا ڈر ہے؟ हम पंडित की बग्गी का इंतजार कर रहे थे। वो रोजाना शाम को सैर के लिए निकलते। चमकदार बग्गी में अरबी घोड़ी सड़क पर टापे मारती, कनौतियां घुमाती, लहर की तरह आगे बढ़ती जाती। अगली सीट पर भैया रासे सहारे घंटी बजा रहा होता और पिछली नशस्त पर पंडित जी टांगे फैलाए बैठे होते। पंडित जी बिला नागा शहर से बाहर 5-6 मील तक घोड़ा गाड़ी में जाते और एक आध घंटा हरे हरे खेतों में चहलकदमी करने के बाद वापस आ जाते। यही उनका दिलचस्प मशगला था और यही एक ऐसी वर्जिश थी जिसे वो हर चीज पर फौकियत देते। उस वक्त हम पंडित जी की बग्गी का इंतजार कर रहे थे और सफदर ठेले की बेइज्जती का बदला चुकाने बैठे थे। सफदर खुद सड़क के दरमियान खड़ा होकर बग्गी रोकने वाला था। अनवर तोते के जिम्मे भैया कोचवान को गर्दन से पकड़कर नीचे गिराने की ड्यूटी थी। दोनों पहियों के आगे ईंटें रखने का जिम्मेदार बरकत महाशा था और मुझे ये हुक्म था कि हॉकी स्टिक से घोड़ी की टांगों पर पै दर पै जरबे लगाता जाऊं। बाकी लोग कुमक के तौर पर थे कि जूं ही जरूरत महसूस हो तो सीटी बजाकर उन्हें बुला लिया जाए। सफदर को मुझ पर भरोसा नहीं था। हंस हंस कर कहता, मौलवी घबराने की कोई बात नहीं, वहां चाहे कुछ ही हो, तुम घोड़ी की टांगों पर नौबत बजाते जाना। फिर खुद ही सोच कर कहता, पर यार तुझसे तो नौबत ना बजेगी, तू जरा ज्यादा ही सयाना है और सयानों के बड़े घर काले हैं। अगर इरादा ना हो तो अब बता दे, वक्त पर झमेले ना डाल देना। मैं चेहरे पर गुस्से के बनावटी आसार पैदा करके कहता, बकवास न कर, तूने मुझे कमीना समझ रखा है कि बुजदिल? सफदर कहता, ना तू बुजदिल है ना कमीना, जरा मौलवी है ना, इसलिए तशवीश है। बस एक बात याद रखना, कुछ ही हो, हम मरे या जिए, तुम अपनी कार्रवाई किए जाना। मैंने उसकी बात का जवाब न दिया और मींड पर पड़े हुए एक बड़े से ढीले को अपनी लकड़ी से फोड़ने लगा। सूरज डूब रहा था, नारंजी रोशनी सुरमई होती जा रही थी और हम सब अपने हथियार सजाए खजूरों के झंड में टाप पर कान लगाए बैठे थे। दफतन सफदर ने लबों पर उंगली रखकर सबको खामोश हो जाने का इशारा किया। हमने हमतनगोश होकर सुना, पंडित जी की घोड़ी खुले खुले कदम फेंकती चली आ रही थी। औरों का हाल मुझे मालूम नहीं, मेरा दिल हर टाप के साथ टूटी हुई डोल की तरह खड़खड़ाता, शोर मचाता कुएं में लपक रहा था और कुआं खत्म होने में ना आता था। अचानक दुल की पोया में तब्दीली हो गई और हम सफदर के इशारे पर उठ खड़े हुए। वो बिजली की तार को बल देता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हम दम बखुद खड़े थे। सफदर हमें इशारा किए बगैर भाग खड़ा हुआ। वो तार के बल अपनी कलाई से खोल रहा था और पुकार रहा था। घोड़ी बेकाबू हो गई। तार खोलकर उसने परे फेंकी और ढेरियां उलांगता, मींढे फलांगता, दोनों हाथ उठाकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। हम भी उसके पीछे भागे। घोड़ी खौफजदा होकर भाग रही थी। बग्गी का एक पहिया कच्चे पर उतर गया था और गाड़ी दाएं बाएं डोल रही थी। अगली सीट पर पंडित जी और उनकी बीवी बैठे थे और पिछली नशिस्त पर उनकी दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिमटी हुई चीखें मार रही थीं। पंडित जी दोनों हाथों से रासें खींच रहे थे मगर चिंगारियां उड़ाती टापे तेज से तेज तर होती जा रही थीं। पंडित जी की पगड़ी खुलकर उनके गले में लटकने लगी थी और अब वो भी बचाव की सदाएं बुलंद करने लगे। ठेला दोनों हाथ ऊपर उठाए सड़क के दरमियान खड़ा था और हम सब अपने अपने हथियार संभाले हुए जरा दूर एक दरख्त के नीचे जमा थे। जूं ही घोड़ी ने किसी को रास्ता रोके देखा, उसने रफ्तार और तेज कर दी। ठेला झलाए उकाब की तरह आगे झपटा और उछलकर घोड़ी का धाना पकड़ लिया। घोड़ी अलिफ हो गई और जोर से हिनहिनाई और झिंझलाकर सर झटका। ठेले की गिरफ्त छूट गई और वो सड़क के बीचों बीच गिरा। घोड़ी का एक सुम उसके माथे पर, दूसरा छाती पर पड़ा। पल भर को उसकी रोशन आंखें अपनी पूरी बेताबी से चमकी और बंद हो गईं। घोड़ी ने एक मर्तबा फिर सीख पा होकर संगीन सुमों से छाती और पेट को कुचल डाला। सफदर उसकी टांगों के दरमियान पड़ा था। बग्गी थम गई थी और पंडित जी उलझा हुआ साफा गले से अलहदा करते हुए गाड़ी से उतर रहे थे। सड़क पर खून की सुस्त रोंदी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। ठेले के माथे पर खून था और घोड़ी के सुमों पर खून था। पंडित जी गाड़ी के पहलू में खड़े अपनी बीवी और लड़कियों की तरफ देख देख कर चिल्ला रहे थे, मेरा स्टूडेंट है सफदर, मेरा स्टूडेंट, सफदर मेरा स्टूडेंट। और सफदर घबराई हुई घोड़ी के कदमों में बेहिसो हरकत पड़ा था। हम सब उसके इर्द गिर्द अपने अपने हथियार संभाले खड़े थे। हॉकी स्टिक मेरे हाथों से फिसली जा रही थी। मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए सफदर के चेहरे को गौर से देखा। उसने गोया मुस्कुराते हुए कहा, न तू बुजदिल है न कमीना, जरा मौलवी है ना, इसलिए तशवीश है। बस हम मरे या जिए, तुम अपनी कार्रवाई किए जाना। मैंने कार्रवाई के लिए बाजुओं को तोला तो हॉकी मेरे हाथों से छूट कर ऐसी गिरी जैसे सफदर गिरा था।
अशफाक अहमद साहब का अफसाना सफदर ठेला मोहम्मद आतिफ सुना रहे थे। इसके साथ ही हमारे अदबी मुजल्ले सदारंग का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत का तालिब हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ असद नजीर।